بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام ہے دین و دانش، جس میں ہمارے مستقل مہمان ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ غامدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ تعطل آ گیا ہمارے پروگرامز میں، کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا آپ سے گفتگو کا، جمعے کے دن خاص طور سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں دین کے بنیادی موضوعات کے بارے میں، اور اس میں ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان کے بارے میں، فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے آپ سے بات کی۔ آج ہم آپ سے جاننا ہی چاہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام پر ایمان ہے، یعنی نبیوں پر جو ایمان ہے علیہ السلام، اس کی کیا حقیقت ایمان، جو فیت ہے جس کو مانا جاتا ہے اللہ کے لیے اور فرشتوں کے لیے، اس کا پھر جب نبیوں تک تسلسل بڑھتا ہے تو اس کی کیا خاص حقیقت ہے؟
ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے رابطے کا ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح کر دی ہے کہ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، یعنی اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کوئی براہ راست رابطہ نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ مذاہب کا مطالعہ کریں تو دو ہی طرح کے مذہب ہیں، ایک الہامی مذاہب ہیں، دوسرے صوفیانہ مذاہب ہیں، جیسے بدھ مت ہے مثال کے طور پر، ہندو مت ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں اس اصول پر اللہ کے ساتھ رابطہ آج بھی، کل بھی، مراقبے سے بھی، ریاضت سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے اپنے پروردگار کو اپروچ کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں اس کے بالکل برخلاف یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جو کچھ بھی تعلق ہے، ہدایت دینے کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ایسے ہی قائم رہا ہے۔ اس میں دو طرح کی ہستیاں آئی ہیں، ایک نبی ہیں، دوسرے رسول ہیں۔ نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پاتے ہیں، اور جو ہدایت ان کو دی جاتی ہے وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہدایت کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اصلاً تو ہماری فطرت میں ودیت کی گئی ہے، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے، ایک اپنی ذات کا شعور، یعنی ایک پروردگار ہے، اس دنیا کا خالق ہے، اس خالق نے ہم کو بنایا ہے، ہم اس کی ایک مخلوق ہیں، اور دوسرے یہ کہ خیر و شر کا ایک امتیاز ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور اس کے لحاظ سے ہم کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم بھی لگاتے ہیں۔ نبیوں کے ذریعے سے اصل میں اس کی تعین کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہے، اللہ انسانوں سے معاملہ کیسے کرتا ہے، خیر و شر کے معیارات کی حد بندی کیا ہے، اس کی بنیاد پر کیا قانون بننا چاہیے، کیا ضابطہ بننا چاہیے۔ تو یہ تمام تفصیلات انسان کو اللہ کی ہدایت کی تفصیلات یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جو کچھ دائیات ہمارے اندر موجود ہیں، جو محرکات ہمارے اندر موجود ہیں، دین کے محرکات ہیں، خدا کے ساتھ تعلق کے محرکات ہیں، ان کی آخری اور فائنل صورت کیا ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ جو رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں اس کا بھی ایک دائرہ ہے، ظاہر ہے کہ اخلاقی حدود کی تعین ضروری ہے، کچھ معاملات میں قانون دینا ضروری ہے، وہ بھی نبیوں ہی کے ذریعے سے ملتا ہے۔
ہم سب ایک مختصر بھی چاہوں گا، وضاحت فرما دیجیے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو الہامی مذاہب ہیں اور صوفیانہ مذاہب، ان میں امتیاز کیسے ہوگا؟
ان کا بنیادی فلسفہ میں نے بیان کر دیا، یعنی الہامی مذاہب میں تو آپ اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ مراقبوں سے اور ریاستوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کرتے ہیں۔
یعنی وہ کلیم ہی نہیں کرتے صوفیانہ مذاہب میں کہ ہمیں وہی آتی ہے یا اللہ نے ہمیں کہا، یہ ان کے اپنے ہی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔
یہ ظاہر بات ہے، وہ یعنی کسی خاص پیغمبر کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کریں، وہ براہ راست اس کے لیے آپ کو کچھ مشقیں، کچھ ریاستیں، کچھ چلے تجویز کریں گے، ان کے ذریعے سے آپ اپنے اس مادی وجود کی کثافت کو دور کرتے ہیں، اور آپ کا روحانی وجود ان کے کہنے کے مطابق اتنا زیادہ مضبوط اور محکم ہو جاتا ہے کہ پھر آپ براہ راست خدا سے وہ چیز پا لیتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ملتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام تو اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن صوفیانہ مذاہب میں یہی اصول ہے جس پر وہ بالکل ایک الگ مذہب کی حیثیت ہے۔
ہم سب اس میں بات ہو رہی ہے، چونکہ رسالت ہمارا موضوع ہے آج انبیاء کرام پر ایمان، تو آج ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی بات سننے سے ابتدا کرتے ہیں سوالوں کی۔ السلام علیکم۔
ہلو، السلام علیکم جی۔ میرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ بھی میرے ذہن میں ایک سوال تھا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم پر ظاہر نبوت ختم ہو گئی، ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ چیز ہے، ایمان کے بارے میں قرآن نے جو ہم کو ہدایت دی ہے اس کے بارے میں قرآن میں وضاحت سے مینشن ہے۔ آپ اس کا جواب دینا یہیں سے شروع کر لیتے ہیں بات. آپ جیسے فرما رہے ہیں
کوئی معنی نہیں. دیکھیے بات یہ کہ نبوت کس مقصد کے لیے تھی؟ اللہ کی ہدایت کو ایک مام تک پہنچا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حجت پوری دنیا پر قائم کر دی جائے. تو یہ دونوں کام جب ہو گئے اور عالمی سطح پر ہو گئے اور ایک ایسے زمانے میں ہو گئے جو اب تاریخی زمانہ ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخی زمانے کے بالکل سرے پر ہوئی ہے.
تاریخی زمانے صاحب کی کیا
یعنی دنیا کے اندر دو دور ہے, ایک پری ہسٹورک ہے یعنی ایسا دور ہے کہ جس کے بارے میں آج ہمیں کچھ بہت معلومات نہیں ہے, بہت ہی کم معلومات ہمیں حاصل. مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام ہی ہے, تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا جو تاریخی پہلو ہے وہ اتنا اسٹیبلش نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس معاصر تاریخ کی شہادتیں موجود نہیں ہیں. دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہوئی ہے جس کو اب تاریخ کا دور کہتے ہیں, پری ہسٹورک دور سے دنیا نکل آئی ہے. تو اس دور میں جب دنیا داخل ہوئی ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالمی سطح پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی, حق واضح ہو گیا. اس کے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, بند کر دیا گیا.
یعنی اب اس پہلو سے ضرورت نہیں تھی کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ دنیا تک پہنچا دیا گیا اور اس کو محفوظ کر دیا گیا.
وہ محفوظ ہو گیا, وہ تاریخ کو منتقل ہو گیا, اس کے بارے میں کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں رہی. یہ ساری چیزیں ہو گئیں, ممکن حد تک ہو گئیں. تو اس کے بعد پھر کوئی وجہ نہیں تھی. پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک ایک قوم کے اندر پیغمبر آتے تھے, اس کو اپنی دعوت پہنچاتے تھے اور تھوڑے عرصے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی دعوت کہاں گئی کہاں نہیں گئی. یعنی دنیا کو کچھ تھوڑی بہت باتیں لوگوں کی گفتگووں کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہتی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ساری دنیا کے اندر خدا کی حجت, خدا کا پیغام پہنچ گیا ہو اور حق کا آخری درجے میں واضح ہو گیا ہو. یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہو گئی. یعنی اب اس کو جاننے کے لیے انسان کو کسی تاریخ سے باہر کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تاریخ کے اندر ہی سب کچھ کو دیکھ سکتا.
اور اس سے مراد یعنی وہ تاریخ نہیں جو اسلام کی تاریخ چلی آ رہی ہے, بلکہ دنیا کی تاریخ جو دنیا کے وومن ریکارڈز میں موجود ہے یا جو اور ذرائع سے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی شخصیت ہے, اور تاریخی شخصیت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی خاص گروہ اپنی روایت سے بیان کر رہا ہے یا کوئی لوک داستان ہے, بلکہ دنیا کے اندر ایک معلوم معروف چیز ہے. جس طرح مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم ایک تاریخی حقیقت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یورپ کا افسانہ ہے یا یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے.
اچھا رامی صاحب, اس پر ہماری بات ابھی جاری رہے گی, لیکن میں آپ سے یہ چاہتا ہوں آپ جو اس کا فلسفیانہ پہلو ہے وہ بھی, اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عملی تعلق کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان پر ایمان سے اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے, اس پر بھی ہماری آپ رہنمائی فرمائیے گا. اور سوالات کے لیے خواتین حضرات آپ سے درخواست ہے کہ لائیو کالز کرتے رہیے. یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ کالز کر سکتے ہیں. اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ سکرین پر ظاہر ہو جائے گا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کو کہ یہ سوالوں کا وہ سلسلہ اس طرح کا ہے کہ بہترین سوالوں پر ہم آپ کو انعام بھی دیں گے. یہاں پر یہ انکریجمنٹ اس لیے ہے تاکہ لوگ علمی موضوعات کے سلسلے میں مطالعہ بھی کریں اور غامدی صاحب کی بات سے استفادہ بھی کریں. ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خاتون حضرات, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش, اور اس میں غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غامدی صاحب, آپ سے گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لحاظ سے جو ہم پر ایمان کی ذمہ داری ہے. ہم ان پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام بھی ہے وہ ہمیں انبیاء کے ذریعے سے موصول ہوا ہے. یہ نبی کس طرح اللہ تعالیٰ چنتے ہیں, ان کی کیا خصائص ہوتے ہیں, کیا ان کی کوئی پہچان ہوتی ہے, کیا ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, اس پر کچھ فرمائیے.
اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کا انتخاب کیسے کرتے ہیں, اس کا جواب تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے کہ یہ میں اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کرتا ہوں, اور کیونکہ یہ میرا انتخاب ہے اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ کس بنیاد پر یہ انتخاب کیا گیا, یہ اسی کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی اجنبی شخصیت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں پہلے سے تعارف کرا دیا جاتا ہے, پہلے کے آنے والے نبی ان کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آئیں گے. اس کے بعد اللہ کا پیغمبر آتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ 2000 سال کی جو تاریخ بنی اسرائیل کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی میں نبوت کو خاص کر دیا گیا تھا. یہ نبوت کا دوسرا دور ہے. ایک دور وہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. اس دور میں تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, لیکن
دنیا بھر میں
قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر گروہ میں ہر قوم میں ہم نے اپنا رسول بھیجا, اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر خدا کی جزا و سزا اس دنیا میں برپا ہوئی. یعنی اس کے ماننے والوں کو جزا دی گئی اسی دنیا میں, اور اس کے منکرین کو سزا دی گئی وہ بھی اسی دنیا میں ہوا. یہ معاملہ بار بار ہو گیا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ان کی اولاد میں نبوت کو خاص کر دیا گیا, اور پھر کم و بیش 2000 سال تک نبوت انہی کی اولاد میں خاص رہی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام تک ان کا معاملہ بنی اسرائیل میں رہا, اور 550 سال کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, تو یہ بنی اسماعیل ہے اور یہ بھی انہی کی ذریت ہے. تو سب کے سب پیغمبر اس کے بعد انہی کی اولاد میں آئے ہیں. بنی اسرائیل کے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ رہا ہے اور وہ اس کی پیشین گوئی کر رہا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہوئے، جیسے کہ سیدنا ہارون تھے اور سیدنا موسیٰ تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ایک تسلسل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ عِبْرِ الرُّسُلِ، یعنی اس کے بعد ہم نے ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کو بھیجا، تو ایک سلسلہ ہے جو اس کے بعد جاری رہا ہے.
یہ ہم سب ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم عائشہ صاحبہ.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی ارشاد.
جی میرا گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ تاریخ میں ایسا کیوں ہوا کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات نہیں مانی انہیں مٹا دیا گیا؟
ہم سب یہ بھی ظاہر ایک سوال ہے جو ترتیب سے آ جائے گا. میرے خیال میں آپ اپنی وہ بات مکمل کر لیں کہ نبی کو یا رسول کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اور آپ تاریخی لحاظ سے بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور میں تو یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ،
یعنی ہر پیغمبر نے جانے کے بعد تعارف کرایا، اور بالعموم ایسا ہوا کہ ان کا مسا کر کے ان کو منصب پر فائز کر کے اللہ کا پیغمبر رخصت ہوا، ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا رہا، اور اس طریقے سے وہ بتاتا رہا کہ اب میرے بعد یہ پیغمبر ہوں گے، اور اس طرح سے کسی ابہام کا کوئی سوال وہاں نہیں رہا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ان کی منادی کی اور یروشلم کی گلیوں میں لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، یہ ان سے 6 ماہ چھوٹے ہیں. تو اس طریقے سے ان کی منادی انہوں نے کی، اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. اسی دوران میں سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی، تو پے در پے ایک پیغمبر کے تعارف کے ساتھ آتے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خصوصی اہتمام ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر تسلسل کے ساتھ پیشین گوئی کی گئی، بار بار اس کا عہد لیا گیا، تعارف کرایا گیا، بتایا گیا کہ وہ بنی اسماعیل میں آئیں گے، جس کو تورات اس طرح بیان کرتی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا، تو بنی اسماعیل ان کے بھائی ہیں، ان کا تعارف کرایا گیا، بتایا گیا ان پر کیا کلام نازل ہوگا، بتایا گیا کہ وہ کس سرزمین میں مبعوث ہوں گے، یہ بتایا گیا کہ ان کے اوصاف و صفات کیا ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہ ان کا نام بتا دیا گیا، ان کے خاندان کا تعارف کرا دیا گیا. اور سیدنا مسیح علیہ السلام تو غالباً اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے. تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک متعارف شخصیت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے.
اچھا حضرت، یہ جو سوال ہے جو بہن نے ہماری کیا، اس کی طرف اگر بڑھیں تو میں اس کو ایسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کی توحید کو مانا جائے، نہیں تو وہ مٹا دیے جائیں گے. یہ کیا پروسیس ہے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے.
دیکھیے، دین کی بنیاد کیا؟ دین کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دن جزا و سزا ہونی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہی دین کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے. لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پیغمبروں کے ذریعے سے یہ جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دی، یعنی چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے، جس کی تفصیلات قرآن مجید پر بیان کرتا ہے. مثلا سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ان کو الٹیمیٹم دیا، اور یہ بتایا کہ وہ قیامت جس میں سب کی جزا و سزا ہونی ہے تمہاری قوم کے لیے یہیں برپا ہو جائے گی. وہ قیامت برپا ہوتی ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صالحین، نیکوکار، پیغمبر کے ماننے والے لازمن بچا لیے جاتے ہیں، اور ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے. وہی پھر اس سرزمین کو بعد میں آباد کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے منکرین ہیں ان کو لازمن مٹا دیا جاتا ہے، ان کو سخت ترین سزا دے دی جاتی ہے. تو یہ جزا و سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں برپا کر کے، ایک طرح سے یوں سمجھے ایسے ایک سائنسدان ہے، وہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے، لوگ جب اس کو نہیں مانتے تو وہ لیبارٹری میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ ہے. یعنی یہ بات جب لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے پر آ جاتی ہے تو پھر اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو آخرت کا جو نظریہ ہے اس کو بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے میں وہ ایک چھوٹے پیمانے پر ایک قوم میں برپا کر کے دکھا دیا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے جو برپا کر کے بتائی جاتی ہے کہ اس طرح سے ساری دنیا کے لیے بھی ایک قیامت برپا ہوگی، اور وہاں نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو سزا دیں گے جو منکری ہیں.
یعنی یہ جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ رسول جو خاص طور سے، یعنی انبیاء میں سے جو ایک درجہ اوپر ہوتا ہے رسولوں کا، ان کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں اور وہ پوری بات ثابت ہو جاتی ہے ان کے لائف ٹائم میں.
جی ایسے بالکل، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے مبعوث کرتے ہیں. اس کو بطور ایک قانون کے قرآن نے بیان کر دیے، فیضا جا رسولہم قضی بینہم بالقسط، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ اس قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے قیامت میں افراد کا فیصلہ ہوگا.
ہم سب، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر ہم بات جاری رکھیں گے. اس دوران میں سہیل شعیب صاحب، جانتے ہوں گے، پرانے کالر ہیں ہمارے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جناب
سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گاندھی صاحب کی بک کا.
جی
وہ میں باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں.
جی
میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک دن تمہارے ہاں 1000 دنوں کے برابر ہے.
جی.
جبکہ سورہ مارج سورت نمبر 70 آیت نمبر 6 کے اندر ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے ہاں 50,000 دنوں کے برابر ہے.
جی صحیح.
تو یہ ایک دن کے برابر ہے, ایک دن جو ہے 1000 دنوں کے برابر ہے یا 50,000 دنوں کے برابر.
صحیح.
تو یہ
بہت شکریہ. یہ خاتون حضرات آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور ایسے سوال, یہ ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے لیکن سوال ایک خاص طرز سے یہ کرتے ہیں. خاتون حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ناظرین محترم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش اور اس میں بات ہو رہی ہے غامدی صاحب سے. سہیل شعیب صاحب کا آپ نے سوال سماعت فرمایا, وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ قرآن کی دو جگہوں پر جو دن اور سالوں کا جو فرق ہے اس سے کیوں کنفیوژن ہوتا ہے اور وہ الگ الگ لگتا ہے دو بیان ہیں, کوئی تناقض معلوم ہوتا ہے؟
نہیں, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف معاملات جس مدت میں ہوتے ہیں اللہ کے ایام ہیں, یعنی فرشتے عروج کرتے ہیں 50,000 سال میں, حاضری دیتے ہیں, وہاں سے احکام لیتے ہیں, دنیا تک پہنچاتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ 1000 سال میں ہوتے ہیں. تو اس سے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو ایک متعین دن ہے, جیسے 24 گھنٹے کا دن ہے ہمارے ہاں, تو ایک یوم یا ایک دن 24 گھنٹے کا ہے, یہ تباہی زمین کا مسئلہ ہے. اللہ کے ہاں یہ مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں. جب اللہ ایام کہتا ہے تو اس کے اپنے ایام ہیں اور وہ فرشتوں کے لیے کچھ اور مقرر ہیں, جنات کے لیے کچھ اور مقرر ہیں, دوسری مخلوقات کے لیے اور ہے, اور زندگی کے معاملات کرنے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ کچھ اور ہے.
لیکن جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے انسانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اگر وہ بات اس طرح کرتے کہ ایک ہی پیمانے سے سب جگہ ہو جاتی تو یہ کنفیوژن نہ ہوتا.
نہیں دیکھیے, بات یہ وہ بتایا یہی گیا ہے کہ اپنے دنوں پر اللہ کے معاملات کو قیاس نہ کرو. وہ جو 50,000 سال ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے, جس میں فرشتے اللہ کے ہاں عروج کرتے ہیں. تو ایک مشن جو فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے وہ کس وقت میں پایا تکمیل کو پہنچتا ہے, اس کو وہاں بیان.
تو اس کا مقصد کیا ہے اس طرح بیان کرنے کا؟
یہ بتانا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ کتنی بلند ہے, اس کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں. عام انسانوں کی حیثیت سے تم بعض اوقات 10 سال 20 سال میں سمجھتے ہو کہ ایک بات متعین ہو کے سامنے آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہیں بہت سی اسکیمیں 50,000 سال پر, بہت سی 1000 سال پر محیط ہوتی ہیں. ان میں
یعنی اپنے محدود پیمانے سے
نکلنے کی ترغیب دی گئی, یعنی اپنے پیمانوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جانچنے کی کوشش نہ کرو.
جناب یہ مقدس صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب مقدس بول رہا ہوں گجراوالا سے.
جی حضور.
میرے دو سوالات ہیں جو بالکل آج کے آپ کے موضوع سے گئے ہیں متعلق ہیں.
جی فرمائیے.
ایک تو کوشچن, یعنی تمام آسمانی کتابیں ماں جو ہے قرآن مجید کی,
جی جی,
ان کے بارے میں پرسپشن یہ ہے سوسائٹی میں کہ وہ اب ان کی معلومات یا ان کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سارے ضعیف ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور قرآن مجید کی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے.
صحیح.
میرا کوشچن یہ ہے کہ باقی کتابوں بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں لیا.
ٹھیک.
اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے, کامن پرسپشن یہ ہے کہ ایک مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو,
جی جی,
تمام معاشی برائیاں اس میں پائی جائیں,
جی جی,
لیکن بالآخر اپنی سزا بھگلنے کے بعد وہ جنت کا حقدار ہے. اور ایک غیر مسلم جو ہے اتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو سوسائٹی میں, لیکن اس نے اگر کلمہ نہیں پڑھا یا وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ بالآخر دوزخ میں ہی جائے گا. تو یہ دونوں سوالوں کے جواب ذرا غامدی صاحب سے ریکویسٹ ہے. اور ایک اور چھوٹی سی, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے غامدی صاحب, جتنے بڑے عالم دین ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی معلومات کو اپنے آپ کو تھوڑا سستا کریں تاکہ آپ کو ذرائع ابلاغ میں زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کی جائے اور ہمارا اس میں فائدہ ہو جو عام لوگ ہیں. یہ بس ان سے ریکویسٹ ہے.
آپ سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت نوازے جناب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. غامدی صاحب جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں لی؟
دیکھیے بات یہ, ان الہامی کتابوں کے زمانے میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا, اس میں کوئی اس طرح کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام جب چاہتے تھے وہ اس میں اگر کوئی تحریف ہو تو اس کی تصحیح کر دیتے تھے. آپ دیکھیں نا, تورات ہے مثال کے طور پر, تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے تک اس میں اگر کوئی پہلو ایسا تھا جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی تصحیح کا موقع موجود تھا. اب نبوت ختم ہو گئی ہے, اب قرآن ہے جو اس کی بنیاد.
میں سب جاننا چاہتا ہوں, مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین حضرات وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات پروگرام ہے دین و دانش اور اس میں سوال و جواب ہو رہے ہیں قامتی صاحب سے. ہمارے پاس ایک سوال پہلے سے زیر غور تھا. ہم صاحب بتا رہے تھے کہ جو پہلی کتابیں ہیں قرآن سے پہلی جو الہامی کتابیں ہیں وہ کیوں محفوظ نہ رہ سکیں, اور وہ دوسرا میں بلکہ یہ کہوں گا آپ کمنٹ فرمائیں اس کے اوپر کہ وہ کس درجے تحریف شدہ.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تحریف ہو گئی کتابوں کے اندر, تو یہ بڑی علی الاطلاق بات کہی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی چند چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے مسئلہ بن گئی. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ پیشین گوئی لوگوں کے علم میں نہ آئے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑا حادثہ تھا. ان سے نبوت لی جا رہی تھی اور ان کے بھائیوں کو دی جا رہی تھی. تو قرآن کہتا ہے حسدم من عند انفسہم، انہوں نے اپنے دل کے حسد کی وجہ سے اس طرح کی کچھ باتیں بگاڑ دیں. جیسے مثال کے طور پر جو بائبل ہسٹری ان کے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے سیدنا اسحاق کا نام داخل کر دیا سیدنا اسماعیل کی جگہ. قربانی ان کی ہوئی اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ ذبیح وہ ہے، یعنی ان کی قربانی کی گئی تھی. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سلسلہ سیدنا ابراہیم سے ملتا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے، انہوں نے وہاں بیت الحرام بنایا، یہ پوری تاریخ انہوں نے وہاں سے گم کر دی. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بائبل ہسٹری میں کی ہیں. جہاں تک تورات اور انجیل کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک
یعنی اللہ پر ایمان ہے، یا
اللہ پر ایمان ہے، دین کی بنیادی حقیقت
ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ انجیل نکالیں اور متی کی انجیل میں سے، جو متیو کی انجیل ہے، اس کے اندر سے صرف پہاڑی کا واز پڑھ لیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیسی اشتراک رکھتی ہے. تعجب ہوتا ہے اس معاملے میں لوگوں کے اوپر. آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اگر تورات کو اور انجیل کو اور قرآن کو قائم کریں، تو اگر ان کے اندر اس نوعیت کی تحریفات ہو گئی ہوئی ہیں تو پھر تو یہی ہونا چاہیے کہ ان کو ایک طرف رکھ دیں آپ. ایسا نہیں ہے. جہاں کہیں تھوڑی بہت خرابی پیدا کی گئی تھی اس کی قرآن نے تصحیح کر دی، اور وہ آج بھی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں. تورات ہمارے سامنے کس وضاحت کے ساتھ توحید کو بیان کرتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے.
خان صاحب اجازت دیجیے ایک سوال لے لیں. اور عمر جاوید صاحب السلام علیکم. ہلو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی عمر جاوید بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے.
جناب ارشاد فرمائیے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ رجوع اللہ، توکل اللہ، صبر اور قناعت،
جی جی،
ان کو ذرا مثال کی روشنی میں نظر آئے ان کی وضاحت فرما دیں.
اچھا جناب، ہم سب پہلے سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ محفوظ نہ رہیں، کچھ ان میں تبدیلیاں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں.
میں کہتا ہوں محفوظ ہے، ان کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خرابی پیدا ہوئی اس وقت انبیاء علیہ السلام تصحیح کرتے رہتے تھے، اب قرآن تصحیح کرنے کے لیے موجود.
یعنی اصل چیز یہ کہ پیغام کے باقی رہنے کی کوئی عمدہ شکل ہو جاتی تو وہ اب قرآن کے آنے کے بعد اصل چیز قرآن ٹھہر گئی.
یعنی اللہ کے ہاں تو الگ الگ کتابیں نہیں ہیں نا، وہ تو ایک دعوت بیان کر رہا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اگر ایک دعوت میں یہ بھی حفاظت ہے نا، اس نے تو اپنے پیغام کی حفاظت کرنی ہے کہ اگر کسی کتاب کے اندر کوئی خرابی پیدا کی گئی تو نبی آ گیا، اس نے اس کی وضاحت کر دی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کر کے اس کو پوری طرح محفوظ کر دیا. قرآن نے خود اپنی یہ صفت بیان کی ہے کہ مہیمنن علیہ، قرآن نے محفوظ کر دیا ان کتابوں کو. تو اس وجہ سے قرآن کی روشنی میں جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ادنا درجے میں بھی کسی خرابی کا کوئی سوال نہیں رہتا، اور ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر ہدایت ہے، ان کے اندر اخلاق کی تعلیم ہے، دین کے اصل حقائق ان میں بیان ہوئے ہیں. لوگ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ بائبل ہسٹری کو بھی تورات اور انجیل سمجھ لیتے ہیں. تورات تو اصل میں کتاب استثناء ہے، اور انجیل وہ ہے کہ جو آپ کے ہاں میتھیو میں اور مرکز میں اور دوسروں میں بیان ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کتابیں کیا ہیں. ان کے اندر بہت معمولی چیزیں ہیں اس نوعیت کی، اور ان کی قرآن نے تصحیح کر دی.
ایک سوال لیتے ہیں جناب. اور السلام علیکم سلیم صاحب.
ہیلو
السلام علیکم جناب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی حضور.
محمد سلیم لاہور سے بات کر رہا ہوں میں.
جناب فرمائیے.
سر میرا سوال یہ ہے، الہامی کتابوں میں جو تضاد کی باتیں کی جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟
جی اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا یہی سوال ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟
جی یہی سوال
اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ تضاد ایز سچ نہیں ہے بلکہ کچھ تبدیلی ہوتی
ہے. کہ تضاد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کی بات میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے تو الہامی کتابوں کے لیے معیار بتایا ہے یہ کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجد فی اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے آتی تو ان کے اندر بہت سے تضادات ہوتے. تضاد کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ایک محل کی ہوتی ہے، ایک دوسری بات دوسرے محل کی ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ تدبر نہیں کرتے، زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، تو بظاہر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ہے، کسی صاحب علم سے پوچھیں گے بات واضح ہو جائے.
لیکن یہود اور نصارہ جو اس سے پچھلی اقوام تھیں، آپ کہیے پچھلی مسلمان قومیں تھیں، ان سے مخصوص جو باتیں تھیں وہ انہوں نے اس میں سے بہرحال نکال لیں یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی،
وہ بھی ان کی ہسٹری میں ہوا ہے. دیکھیے تورات کا جہاں تک تعلق ہے، تورات تو قانون ہے اور وہ پوری طرح محفوظ ہے. اس کے اندر اگر تھوڑی بہت کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو بعض قانونی تفریعات جن کو فروع کہتے ہیں آپ، یعنی اصل قانون میں نہیں بلکہ اس کے فروع شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر. سیدنا مسیح نے بھی اس کی تصحیح کی، قرآن نے بھی تصحیح کر دی. تو یہ بڑا سا لفظ بول دیا جاتا ہے، کچھ حصے ضرور تحریف کا ہدف بنے ہیں لیکن اس کی اللہ تعالیٰ برابر تصحیح کرتا ہے.
یعنی آپ یہ سجیسٹ کریں گے اور ریکمینڈ کریں گے کہ جو لوگ سیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں جانتے ہوئے کہ وہ بھی پیغمبروں سے منسوب ہیں اللہ کا کلام ان میں بھی ہے تو قرآن کو کسوٹی مان کے وہ ان کو ضرور پڑھیں.
ضرور پڑھنا چاہیے, تورات کو پڑھنا چاہیے, انجیل کو پڑھنا چاہیے. قرآن تو اس کی ترغیب دیتا ہے, ان کا حوالہ دیتا ہے, بار بار ان کا ذکر کرتا ہے, استدلال کرتا ہے, ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو لاؤ تورات اور دکھاؤ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن مجید اس تورات کو مان کر اس تورات کی بنیاد پر آرگو کر رہا ہوتا ہے, استدلال کر رہا ہوتا ہے.
یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی اس بات سے کہ یہ بات کو جو مختلف یہ ابراہیمی مذاہب ہیں, یہ دنیا کے مظاہر ہے کہ اس وقت دو بڑے مذاہب تو عیسائیت اور مسلمانوں کا جو اسلام ہے, یہ تو اگر لوگوں میں اس طرح کی بات کو فروغ ملے تو کتنا اچھا ہو.
ہم کو بتانا چاہیے یہ کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے, یہ دعوت اسلام کی دعوت ہے, ہمیشہ سے اسلام ہی اللہ کا دین رہا ہے. یہ جو نام ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے مسلمانوں نے اپنے فرقوں کے نام رکھ لیے, کوئی دیوبندی ہو گیا, کوئی بریلوی ہو گیا, کوئی اہل حدیث ہو گیا, بالکل اسی طرح یہودیت اور نصرانیت نام رکھ لیے لوگوں نے. اصل میں یہ اسلام ہے, اللہ کا دین ہے, اس کا نام ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے, اس کے ماننے والے ہمیشہ سے مسلمان ہی رہے ہیں. وہ جب کوئی خرابی پیدا کرتے رہے ہیں تو اللہ نبی بھیجتا رہا ہے, اپنی کتاب نازل کر دیتا رہا ہے. آخری کتاب قرآن مجید ہے, اس نے تمام چیزوں کی تصحیح کر دی. تو اصل میں میسج کو محفوظ ہونا چاہیے نا, تو وہ محفوظ ہو گیا
اور میسج ایک ہی,
وہ ایک ہی.
جی جناب, اکمل صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں. السلام علیکم حضور.
ہلو.
جی السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے غامدی صاحب سے.
جی جناب,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور دوسرا یہ ہے کہ جب روضہ پاک پہ ہم پہنچتے ہیں
جی
تو وہاں پہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟
ٹھیک ہے,
تھینک یو.
رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اطاعت کا ہے, محبت کا ہے. یعنی ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے حکم کو مانیں, جو دین آپ نے دیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں, جو ہدایت آپ نے پہنچائی ہے اس کو اللہ کی ہدایت سمجھیں, آپ کی بات کو اللہ کی بات سمجھیں. وہ جو مولانا روم نے کہا ہے کہ گفتگو وہ گفتگو اللہ بہت گرچہ از الحکوم عبداللہ بہت, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے, وہ اللہ کا دین ہے, اور ہمیں اللہ کا دین اب آپ ہی سے حاصل کرنا ہے. دین کا تنہا ماخذ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. خدا کا دین اب قیامت تک کہیں اور سے نہیں ملے گا, آپ ہی کی سند پر کسی چیز کو دین قرار دیا جاتا ہے. آپ کا حکم مانا جائے گا, آپ کی اطاعت کی جائے گی, آپ کے ساتھ غایت درجہ ادب کا تعلق رکھا جائے گا, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اور محبت کا تعلق ہوگا. یعنی وہ محبت کہ جس میں آپ ہر چیز پر اللہ کے پیغمبر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں, وہ ایک عقلی محبت ہے. یعنی اس کا تعلق عشق کے لفظ سے صحیح طرح سے واضح نہیں ہوتا, بلکہ وہ محبت ہی کے لفظ سے واضح ہوتا ہے. یعنی پیغمبر کے ساتھ وہ سچی محبت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو سب سے خیرخواہ ہستی سمجھیں, خدا کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی سمجھیں, اور دین ان سے حاصل کریں, ان کی اطاعت کریں, اور ان کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں. جس چیز کو وہ دین کی حیثیت سے بیان کر دیں, ادنا درجے میں اس سے انحراف کی کوشش نہ کریں. یہ تعلق ہمارا ہے. جب ہم آپ کے وہاں جاتے ہیں مدینہ میں, تو وہاں ہمیں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے, آپ کے سامنے سلام پیش کرنا چاہیے. جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے. یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کے لیے تم رحمت کی دعائیں کرو اور آپ کے حضور میں اپنا سلام پیش کرو. تو سلام بھی ایک دعا ہے, صلات بھی ایک دعا ہے, رحمت کی دعا ہے کہ اے پروردگار تو اپنی رحمتیں آپ پر نازل کر.
بہت شکریہ جناب. رابعہ صاحبہ السلام علیکم.
جی السلام علیکم. میں غامدی صاحب سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میرا فرسٹ بیبی ہونے والا ہے.
جی.
تو میں اس کے نام کے بارے میں, جبران نام کے بارے میں, کیونکہ مجھے بہت تضاد مل رہا ہے اس نام کے بارے میں.
اچھا.
تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا کوئی اچھا مقصد ہے, یہ اچھا نام ہے رکھنے کے لیے.
جی.
میرا نام رابعہ ہے, میرے ہسبینڈ کا نام احمد ہے.
اچھا. آپ کو رہنمائی فرمائیے.
یہ ایک بہت مشہور افسانہ نویس بھی ہے, ناول نگار بھی ہے مصر کے, ان کا نام ہے, اس مناسبت سے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں. ان کی بہت مشہور کتاب ہے نبی کے نام سے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو عربی نام ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات معنی کوئی ایسے نہیں ہوتے, وہ تو آپ عثمان کے معنی دیکھیں, عمر کے معنی دیکھیں, تو اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے معنی برے بھی نہیں ہے. اچھا رکھ لیں.
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نام رکھا جا سکتا ہے, اور ناموں کے مطلب سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ.
نہیں دیکھیے, برا مطلب نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کے اندر شرک ہے یا کوئی بدعت کا پہلو ہے یا کوئی اور اس طرح کی عقیدے کی خرابی ہے, اس سے بچنا چاہیے.
کیا آتا ہے نا غالباً روایت میں کہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے نام رکھا کرو.
اچھا نام ہونا چاہیے. تو اچھا نام بعض اوقات ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے, بعض اوقات کسی شخص کی مناسبت کے لحاظ سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی معنی اس میں اہم نہیں ہوتے لیکن کسی بڑی شخصیت کا نام ہے تو آپ نے اس نام کے اوپر رکھا.
نام کا اثر ہوتا ہے ایسے؟
لوگ کہتے ہیں نہیں اس طرح کی کوئی چیز قرآن حدیث میں بیان نہیں.
اچھا آپ فرما رہے تھے رسول اللہ کے روضہ مبارک پر جب آدمی حاضر ہوتا ہے آپ تشریف بھی لے گئے وہاں پہ. یہ جو ایک تھوڑی سی ٹسل ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, دوسرے لوگ سمجھتے ہیں جا کر وہاں سب کچھ ہی اپنا نشاور کر دینا, صحیح بات کیا ہے؟
صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے وہ چیزیں جن کا تعلق عالم تکوین سے ہے وہ تو خدا سے مانگنی ہے
جی,
دعا خدا سے کی جائے گی جی, استعانت خدا سے ہوگی. آپ کو اولاد چاہیے تو خدا کے پاس جائیے اور اللہ تعالیٰ کا گھر بھی وہاں موجود ہے, وہاں جا کے دعا کیجئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کا جو معاملہ ہے وہ محبت کا تعلق ہے, عقیدت کا تعلق ہے, اطاعت کا تعلق ہے, اور ہم سلام پیش کریں گے, ہم رحمت بھیجیں گے, دعا کریں گے آپ کے لیے.
جب رسول اللہ کو ہماری دعا کی ضرورت ہے کوئی؟
ہماری محبت کا تقاضا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں بھی یہاں یہ ذکر آیا ہے تو وہاں یہ ہے کہ منافقین آپ کو اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. تو یہ رحمت کی دعائیں اصل میں ہمارے اخلاص ہماری محبت کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں, ان پر اللہ کی بے شمار عنایتیں ہیں, تو ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کے درجات بڑھا, آپ کو تقرب کا مقام عطا فرما, آپ کے اوپر رحمت کر. یہ دعائیں ہیں, یہ اذان کے بعد جو دعا ہے.
لیکن آدمی کبھی سوچے تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار ناقص عقید لوگوں کی وجہ سے کیا ان کو کوئی رحمت پہنچے.
تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو کچھ بھی کرے گا کرے گا, ہم اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے کہ ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں.
ہم صاحب ایک بریک کی اجازت دیجیے, فاطمہ حضرات بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. فاطمہ حضرات پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ دین و دانش پروگرام ہے جس میں لائیو کوشچنز ہوتے ہیں, آپ کے ای میل کے ذریعے سوال آتے ہیں اور گاندھی صاحب سے ہم وہ سوال بھی کرتے ہیں جو دوران بحث پیدا ہو جاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنیں. ارشد صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جناب.
میں محمد ارشد بول رہا ہوں لاہور سے.
جناب
میرا سوال ہے کہ یہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی جگہ ہے
جی جی
وہ منا میں ہے یا مروا پہاڑی ہے, اور یہ صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی یا اما حاجرہ نے کی؟
ٹھیک ٹھیک,
یہ میرا کوشچن.
بہت اچھا سوال ہے جی نا آپ کا. ہم سر ایک سوال پہلے رہ گیا ہے مقدس صاحب کا کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے پائی جاتی ہے عقیدے کے طور پر یا ان کی تصورات میں ہے کہ مسلمان جیسا بھی ہو آخر میں جنت میں چلا جائے گا, اور غیر مسلم خواہ کتنا ہی اچھا ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا.
قرآن مجید نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کیا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ایک معیار ہے جس پر جو بھی پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. وہ بیان کر دیا کہ وہ اللہ کو مانتا ہو, قیامت کے دن کی حاضری کو مانتا ہو اور اچھا عمل کرے, یہ ہے معیار. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک شرط لگی ہوئی ہے, وہ شرط یہ ہے کہ کسی نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. اگر مسلمان بھی ان تینوں شرائط کو پورا کرنے کے بعد کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے جیسے یہود ہے جیسے نصارہ ہے, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان گئے, ان پر واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور جھٹلا دیا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ باقی چیزوں کو بھی ختم کر دے گا. تو قرآن مجید اس کو اس طرح نہیں دیکھتا, بلکہ اس نے تمام مذاہب کا نام لے کر دو صورتوں میں یہ بتا دیا ہے کہ کوئی یہودی ہو کوئی مسلمان ہو کوئی نصرانی ہو کوئی سابی ہو, جنت میں جانے کی بنیاد کوئی گروہ نہیں ہے بلکہ ایک معیار ہے ایک میرٹ ہے, اس کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے. اور وہ بیان کر دی
اور وہ پھر اپلائی دونوں طرف ہوگا,
دونوں
پہلے ایمان پر بھی ہوگا.
اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوئی ایک مسلمان کے ہاں تو اس کے لیے بھی ابدی جہنم ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے بدکاری کے بارے میں شرک کے بارے میں یہ بیان کر دیا
اگر وہ توبہ نہ
کرے, اگر وہ توبہ نہ کرے توبہ کرنے کے بعد تو رجوع ہو گیا نا پھر اللہ کی طرف, اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح سے یہود و نصارہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگر انکار کر دیا جانتے بوجھتے, یعنی ایک آدمی تک بات پہنچی واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, محض تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا, تو یہ تو خدا کے خلاف بغاوت ہے.
اصل میں اسی بات کو لوگوں نے بڑھا کے
اسی کے بغیر
بیان کر. عمر جاوید صاحب آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ قناعت توکل صبر اور رجوع اللہ,
قناعت یہ ہے کہ آدمی یہ رویہ اختیار کرے کہ جو کچھ اس کو میسر ہو گیا ہے یہ اس کے لیے اللہ کی بڑی عنایت ہے، اسے جدوجہد تو آگے بڑھنے کے لیے ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو حریص نہیں بنا لینا چاہیے. دیکھیے، ایک ہے جدوجہد کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام میں ممنوع نہیں ہے. یعنی قناعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی جھونپڑی میں پیدا کیا ہے تو آپ یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ اصل میں ایک دل کی کیفیت ہے کہ آدمی کو جو جو میسر آتا ہے اس کے بارے میں وہ حریص نہ ہو. یعنی حرص ایک بری چیز ہے کہ جس کے بعد آدمی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا،
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، لیکن یہ جدوجہد کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں میسر ہو رہی تو آپ کے اندر ایک دل کا اطمینان باقی رہے، اس کے لیے یہ لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں تو یہ استعمال نہیں ہوا، نہ کسی حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ ایک اچھا لفظ ہے، ایک اچھی صفت ہے جو بولی جاتی ہے. رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار سمجھ کر جب کبھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، جب آپ خدا کو یاد کرنا چاہیں تو آپ اسی کے دربار میں رجوع کریں. کیونکہ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کا علم و عقل ہے جس کی بنیاد پر وہ تقدیر کرتا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ آدمی کو بالکل شانہ بشانہ رکھنی چاہیے. یعنی وہ ایک طرف تدبیر کرے، اللہ کے اسباب تلاش کرے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. اور یہ رخ نماز سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے.
ان کے دو اور بھی نکات ہیں، لیکن ایک سوال پہلے لے لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جی اپنا سوال ارشاد فرمائیے.
جی میں غامدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو غیب کی خبریں دی جاتی تھیں، کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب کے جاننے والے تھے؟
اچھا ٹھیک، بہت شکریہ.
تھینک یو.
صاحب جو دو نکات ہیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ باقی سوال رہ جائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو قربانی کی جگہ حضرت ابراہیم جہاں لے گئے تھے ان کو قربان کرنے، وہ اصل جگہ منا ہے یا مروہ ہے؟
دو نقطہ نظر ہے اس معاملے میں اہل علم کے. ایک تو عام نقطہ نظر ہے، وہ تو وہی ہے کہ منا ہے، اور اس میں لوگ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے اور شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی. لیکن محققین کا عمومی رجحان یہی ہے کہ اس کی جگہ مروہ ہے، اصل قربان گاہ یہی ہے. اس پر ایک بہت اچھی کتاب ہندوستان کے بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فرائی کی ہے، اور رائے صحیح فی من ہو الذبی، اس کا اگر یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اصل کتاب تو عربی میں ہے، لیکن اس کا انہیں کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی نے اردو میں بھی ترجمہ کر دیا ہوا ہے، تو اس کو یہ پڑھے تو اس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصل قربان گاہ کون سی ہے. اور میرا رجحان بھی یہی ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے، جس کو حاجیوں کی سہولت کے لیے منا تک وسیع کر دیا گیا.
اچھا، اور یہ جو صحیح کی گئی تھی یہ کس کی جانب سے ہوئی؟
اس میں وہی صورتحال ہے، عام روایت تو وہی ہے سیدہ حاجرہ کے بارے میں، لیکن جب آپ بائبل کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بھی بہت سی تفصیلات ان کو رائے صحیح میں مل جائیں گی، امام فرائی نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ سرگرمی ہے. اور عام روایت بھی یہی تھی کہ معبد کے سامنے سے لے جاتے تھے قربان گاہ کی طرف.
ان قربانی
اسلام جب آئے ہیں تو انہوں نے صفا کے پاس لوگوں کو کھڑا کیا ہے، اور وہ اسی راستے سے گزرتے ہوئے مروہ کے پار گئے، اور وہاں یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا. یہ اصل میں علمی تحقیقات ہیں، آراء ہیں، اس میں سے جو بات ان کو معقول لگے اس کو قبول کر لیں.
جناب ضیا صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
لاہور سے بول رہا ہوں. آئیے ضیا.
جی حضور.
میرے دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں کہ جو قومی بچت میں جو گورنمنٹ اسکیم شروع ہوئی ہے،
جی
60 سال کے اوپر والے لوگوں کے لیے،
جی
جو بیمار ہے کام نہیں کر سکتے دوبارہ، جی اور جو ایک پینشن حضرات ہیں،
جی جی
ان کے جو منافع دے رہے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
ٹھیک ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچی ہے،
جی
اس کی شادی کی ہوئی ہے، اور وہ اس کے سسرال والے تنگ کر رہے تھے،
جی
وہ اس کا کوئی حق میں جیب خرچ وغیرہ نہیں لکھا ہوا،
جی
ابھی وہ رجوع کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ حق میں اور جیب خرچ ابھی اگر بھیجے تو لکھا سکتے ہیں وہ؟
اچھا میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ نے سوال سماعت فرما لیا.
بات
آپ اچھا ہے نہیں لائن پر، میں سمجھا کہ شاید. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ سوال لے لیتے ہیں پہلے کہ جو قومی بچت کی اسکیم کے بارے میں،
یہ جتنی اسکیموں کا انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں حکومت پر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، بے روزگاروں کی مدد کرے، جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس وقت مدد کرے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. اس کا اگر حکومت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس تھوڑی بہت پونجی ہے وہ آپ جمع کرا دیں، وہ حکومت اپنے کاموں میں استعمال کر لے گی، آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ زائد دے دے گی، تو یہ رد احسن ہے. یعنی آپ اچھے طریقے سے کسی کی رقم کو واپس کرتے ہیں، میرے نزدیک اس پر سود کا اطلاق نہیں ہوتا.
اچھا جو سوال کا میں سمجھا تھا، کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایڈریس کر لیں اس بات کو کہ جو ان کی بچی سسرال میں ناخوش ہے، کیا یہ سسرال والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بچی کو کچھ نہ کچھ خرچ وچ دیتے رہیں، کوئی مہر بھی دیں اس کا جو حق ہے؟
جی بالکل، کیوں نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا پہلے نہیں ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے، بلکہ سوسائٹی کو آنا چاہیے اور ان حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. دونوں چیزیں عورت کا حق ہے، مہر بھی اس کا حق ہے اور نان و نفقہ بھی اس کا حق ہے، تو اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں. شادی تو نام ہی اس چیز کا ہے، نام ہی اس چیز کا ہے کہ شوہر نے تمام مالی اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی.
لیکن جب کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو جائے تو پھر تو اب ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا نا، ایسا نہیں؟
یار سوسائٹی درمیان میں شامل ہو اور دوبارہ معاملات کو ٹھیک کرا دے.
یعنی یہ ان کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریکنسیڈر
ایسا ہی کرنا چاہیے.
خان صاحب وہ بہت مقصد ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. صبر اور توقع.
صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے صحیح جگہ پر کھڑے رہیں اور نتائج کا انتظار کریں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تدبیر کریں، اسباب کو پوری طرح کام میں لائیں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اس کا اچھا نتیجہ آپ کے لیے نکلے.
بہت مؤثر. غیب کی خبر کیا پیغمبروں کو تھی؟
باسی باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ تمام غیب بتا دیتے ہیں یہ بات لوگوں کے افسانے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
بہت معذرت احمدی صاحب. خاتون حضرات اس پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا. خدا حافظ.